یہ ضمیمہ کل 9 ستمبر کی تقریر سے متعلق ہے. کہی تھی کہ حنفیہ کے مذہب پر نہ آیت کی مخالفت لازم آتی ہے نہ یہ لازم آتا ہے کہ ایک حدیث پر عمل ہوا اور دیگر احادیث پر عمل نہ ہوا. نیز حنفیہ کا قول بے تکلف صحیح و راست ہے, جسے مغالطے سے کوئی علاقہ نہیں. اس کے برخلاف جبکہ استثناء کو منقطع مانا جائے, شافعیہ کا مذہب اس حدیث سے واضح طور پر ثابت نہیں ہوتا بلکہ محتاج دلیل ہے, اس لیے کہ استثناء متصل کی اصل ہے, استثناء منقطع کا مزاحم ہے. بنا بنابراین یہ حکم کہ شروع فی النفل غیر ملزم ہے, اس کا ثابت ہونا انتفاع معارض پر موقوف ہے اور وہ یہاں قائم ہے. اسی لیے امام ابن حجر نے ترک اعتصاف کیا اور اشاروں میں عدم ثبوت کا اعتراف کیا اور خوب انصاف کیا. چنانچہ فرمایا من قال انه منقطع احتاج الى دليل والدليل عليه ما روى النسائي وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان احيانا ينوي صوم التطوع ثم يفطر. وفي البخاري انه امر جبيريه بنت الحارث ان تفطر يوم الجمعه بعد ان شرعت فيه, فدل على ان الشروع في العباده لا يستلزم الاتمام اذا كانت نافله بهذا النص في الصوم وبالقياس في الباقي. يعني جو استثناء کو منقطع بتائے اس کو دلیل کی احتیاج ہے, اور اس دعوے کی دلیل کہ شروع فی النفل غیر ملزم ہے وہ حدیث ہے جو نسائی وغیرہ نے روایت کی. نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی نفل روزے کی نیت فرماتے پھر افطار فرما لیتے. ہر بخاری میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جبیریہ بنت حارث کو جمعہ کے دن حکم دیا کہ وہ افطار کر لیں بعد اس کے کہ وہ روزہ رکھ چکی تھیں. تو حدیث نے اس پر دلالت کی کہ عبادت جب کہ نفلی ہو اس کو شروع کر دینا تکبیر کا مستلزم نہیں. یہ حکم نفلی روزے کا نس کی وجہ سے ہے اور باقی عبادات میں وجہ قیاس یہی حکم ہے. اقول ہنوز دلیل کی حاجت ہے, جو یہاں بطور دلیل مذکور ہوا وہ مدعا پر دلالت نہیں کرتا, اور جو ذکر نہ ہوا یعنی یہ بیان نہ فرمایا گیا کہ نفلی روزہ بعد میں قضا فرمایا اور اس کا حکم جبیریہ کو دیا یا نہیں, اس کے پیش نظر جو مذکور ہوا وہ مجمل ہے, جس پر عمل تا وقت بیان موقوف, اور جو مذکور نہ ہوا اس میں احتمالات ہیں. نفلی روزے کی قضا فرمائی اور جبیریہ کو حکم دیا, رابی نے اس کا بیان نہ کیا, اس بنا پر حکم معروف خاص و عام ہے. رابی نے اس کو ذکر نہ کیا یا رابی کو اس پر اطلاع نہ ہوئی. اور جب یہ احتمالات قائم ہیں دلیل کی حاجت ضرور باقی ہے, اور جب ابھی نص ہی سے حکم ثابت نہیں تو غیر منصوص کی طرف بذریعہ قیاس حکم کو متعدی کرنے کی کیا سبیل. امام ابن حجر کا جملہ من قال انه منقطع احتاج الى دلیل, پھر یاد کیجئے اس کے مفہوم نے وہی بتایا جو ہم نے پہلے کہا کہ جو استثناء کو متصل مانتا ہے وہ محتاج دلیل نہیں کہ متمسک بالاصل ہے. اس کا مدعا اسی قدر سے ثابت ہے. ظاہر ہے کہ ابن حجر وغیرہ شافعیہ ایک اس جگہ مختلف دلائل میں توفیق و تطبیق دینے کے منحج پر گامزن نہیں بلکہ منحج ترجیح پر چلے ہیں. تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ وہ دلائل جو حنفیہ کے معید ہیں ان کو مرجو قرار دیں, پھر کوئی دلیل شرعی غیر محتمل اس دعوے پر قائم کریں جس کا بلا معارض و بے احتمال یہ مفہوم متعین ہو کہ شروع فی النفل غیر ملزم ہے، اس کے بعد روزے پر دوسری عبادات کو قیاس کرنے کی راہ نکلے گی، مگر اس جگہ قیاس کی طرف ان احادیث کی وجہ سے راہ نہیں جو آئینی نے ذکر کی، جن میں صاف قضا کا حکم ہے، وہ عن قریب آ رہی ہیں۔ اس مقام پر یہ ذکر کر دینا مناسب ہے کہ حنفیہ کے بعد مخالفین بروجہ تعصب امام اعظم ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کو عہد الرائے، اصحاب القیاس وغیرہ کلمات سے یاد کرتے ہیں، جبکہ بہت سے انصاف پسند شافعیہ جن میں امام جلال الدین سیوطی، امام ابن حجر مکی، خصوصاً امام عبد الوہاب شارانی اس تعصب سے بری نظر آتے ہیں، اور امام اعظم رضی اللہ تعالی سے عقیدت مندی اور کا مظاہرہ فرماتے اور ان کے دفاع میں منہمک نظر آتے ہیں۔ میزان الشریعت الکبریٰ میں امام شہرانی جا بجا ہمارے امام کو امام اعظم کے لقب سے یاد کرتے ہیں، اور بروجہ نحق عمل بالقیاس کی تہمت جو امام اعظم پر لگائی جاتی ہے اس سے ان کی براہت کا اظہار کرتے ہیں۔ چنانچہ اپنی کتاب میزان الشریعت الکبریٰ میں فرماتے ہیں، امام ابو جعفر شیزہ ماری نے بسند متصل امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک و تعالی سے روایت کیا، فرماتے ہیں وہ خدا کی قسم جھوٹا ہے اور اس نے ہم پر افترا کیا جو ہمارے بارے میں یہ کہتا ہے کہ ہم قیاس کو نس پر مقدم کرتے ہیں اور نس کے بعد قیاس کی کیا حاجت، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے ہم شدید ضرورت ہی کے وقت قیاس کرتے ہیں۔ پھر اپنا مذہب یوں بیان فرمایا کہ ہم سب سے پہلے کتاب و سنت سے یا صحابہ کے فیصلوں سے مسئلے کی دلیل میں نظر کرتے ہیں، اب اگر ہمیں دلیل نہ ملے تو جس مسئلے کا حکم بیان نہ ہوا اس کو ہم منصوص پر قیاس کرتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان اتحاد علت کی وجہ سے جو ان دونوں کو ایک حکم کے تحت اکٹھا کرتا ہے، اور امام اعظم سے دوسری روایت میں ہے کہ ہم سب سے پہلے کتاب اللہ پر عمل کرتے ہیں، پھر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، پھر احکام صحابہ پر عمل کرتے ہیں، تو صحابہ جس پر متفق ہوتے ہیں ہم اس پر عمل کرتے ہیں، پھر اگر ان میں اختلاف ہو تو ہم ایک حکم کو دوسرے حکم پر قیاس کرتے ہیں دونوں مسئلوں میں علت جامعہ کی وجہ سے، یہاں تک کہ مانا ہو۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ ہم سب سے پہلے کتاب اللہ پر عمل کرتے ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر، پھر آج اسے ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہم پر عمل کرتے ہیں، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ فرماتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے ہم تک پہنچا وہ ہمارے سراخوں پر، میرے ماں باپ ان پر قربان، اور ہمیں نہیں پہنچتا کہ ان کی مخالفت کریں، اور ہمیں جو ان کے اصحاب سے آئے اس میں ہم انتخاب کرتے ہیں، اور جو تابعین سے پہنچے تو وہ مرد ہیں اور ہم بھی مرد ہیں۔ ابو متی بلخی فرماتے ہیں ایک دن میں امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس کوفہ کی جامع مسجد میں تھا، تو آپ کے پاس سفیان ثوری، مقاتل بن حیان، حماد بن سلمہ اور جعفر صادق وغیرہ ہم دیگر فقہا تشریف فرما ہوئے، انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ سے بات کی اور کہا ہمیں خبر پہنچی کہ آپ احکام دین میں بہت قیاس کرتے ہیں اور ہمیں آپ پر اس کی وجہ سے اندیشہ ہے، اس لیے کہ سب سے پہلا شخص جس نے قیاس کیا ابلیس تھا، تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے اول وقت جمعہ سے نبات تک مناظرہ فرمایا اور ان پر اپنا مذہب پیش کیا، فرمایا میں سب سے پہلے کتاب اللہ پر عمل کرتا ہوں، پھر سنت پر عمل کرتا ہوں، پھر صحابہ کے فیصلوں کو بروئے کار لاتا ہوں، جس پر ان کا اتفاق ہوتا ہے ان کے درمیان مختلف مسئلے پر اس کو مقدم رکھتے ہوئے، اور اسی وقت میں قیاس کرتا ہوں، یعنی جب صحابہ میں اختلاف ہوتا ہے. امام اعظم اسی وقت قیاس کرتے ہیں تو سب نے کھڑے ہو کر امام اعظم کے ہاتھ اور زانو چومے اور ان سے یہ کہا کہ آپ سید العلماء ہیں تو آپ کے بارے میں ناجائزہ طور پر ہم سے جو فرو گزارش ہوئی اسے معاف فرمائے. امام نے فرمایا اللہ تعالی ہماری اور آپ سب کی مغفرت فرمائے. اس حکایت سے صاف ظاہر ہوا کہ ان جلیل القدر محدثین و فقہا نے جن کا ذکر اس حکایت میں آیا امام اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے علم و فضل کا اعتراف کیا اور حکایت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے امام اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے حدیث سنی اور مسائل فقہ میں ان سے مذاکرہ کیا اور بہت سارے مسائل فقہ کا استفادہ ان لوگوں نے ان سے کیا. یہاں سے امام اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا فقہ میں حدیث میں اعلی مقام اور اس میں ان کا مرجع فقہاء کرام و مقتدائے علماء اعلام اور مرجع انام ہونا صاف ظاہر ہے. سفیان ثوری، حباب بن سلمہ وغیرہم، رجال بخاری جن کے احوال میں ان رجال کی کتابوں میں ان کا تذکرہ آتا ہے، ان کو امام اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ استفادہ کرنے والوں اور ان سے حدیث کرنے والوں کی فہرست میں نہیں گنا. ان حضرات کا ذکر امام اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے اصحاب میں کیا جائے یہ اس کے شایع ہے کہ ان کا ذکر ان کے اصحاب میں کیا جائے، اور یہ یقیناً امام اعظم کے اصحاب میں ان سے حدیث سننے والے اور مسائل فقہ میں ان سے استفادہ کرنے والے یہ علماء سفیان ثوری، حماد بن سلمہ، یہ سب ان سے استفادہ کرنے والے اور حدیث سننے والے ہیں، جیسا کہ اس حکایت سے جو خود میزان میں امام شافعی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے مقلد ایک شافعی عالم نے ذکر کری کہ اس سے یہ صاف ثابت ہوتا ہے. تو یہاں سے ظاہر ہوا کہ امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ متعدد واسطوں سے، جن میں قیس بن سعد، سفیان ثوری، حماد بن سلمہ وغیرہم علماء اعلام ہیں، امام اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے شاگرد ہیں، اور یہ تمام ائمہ امام اعظم کے شاگرد ہیں. اب یہاں پر یہاں سے ظاہر ہوا کہ امام اعظم اور ان کے اصحاب کا مذہب یہ ہے
قابل نسخ
کہ رائے نسخ وہ قیاس نہیں کرتے. اس کے برعکس اسی مسئلہ میں امام ابن حجر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے قیاس کا ذکر تو کیا اور نسائی وغیرہ کی حدیث تو ذکر کی. اب جو حدیثیں ذکر نہ کی وہ امام عینی سناتے ہیں. اور امام ابن حجر کے جواب میں یوں کہتے ہیں من العجب ان هذا القائل كيف لم يذكر الاحاديث الداله على استلزام الشروع في العباده بالاتمام وعلى القضاء بالافطار وعلى القضاء بالافساد. وقد ربى احمد في مسنده عن عائشه رضي الله عنها قالت اصبحت انا وحفصه صائمتين فاهديت لنا شاة فاكلنا منها فدخل علينا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فأخبرناه فقال صوما يوما مكانه وفي لفظ آخر بدلها أمر بالقضاء والأمر للوجوب فدل على أن الشروع ملزم وأن القضاء بالإفساد واجب. وروى الدارقطني عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها صامت يوما تطوعا فأفطرت فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تقضي يوما مكانه. يعني میں کہتا ہوں کہ تعجب ہے کہ ان صاحب نے ان احادیث کو کیوں کر ذکر نہ کیا جو اس پر دلالت کرتی ہیں کہ عبادت کو شروع کرنا تکمیل کا مستلزم ہے. اور یہ کہ افساد کی صورت میں یعنی جب روزہ رکھ کر کے توڑ دے اس صورت میں روزے کی قضا واجب ہے. چنانچہ امام احمد نے اپنی مسند میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی فرماتی ہیں ایک بار میں نے اور حفصہ نے صبح کے وقت روزے کی نیت کی پھر ہمیں بکری بطور ہدیہ دی گئی تو ہم نے اس کا گوشت کھایا. پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ سے اندر تشریف لائے تو ہم نے ان کو اس واقعے کی خبر دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن کے بجائے ایک دن روزہ رکھو اور دوسری بات میں اس دن کے بدلے ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا کا حکم دیا اور حکم وجوب کے لیے ہوتا ہے تو اس نے دلالت کی کہ شروع فی النفل کو لازم کر دیتا ہے اور روزہ فاسد کر دینے کی صورت میں قضا واجب ہے. اور دارقطنی نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے ایک دن نفلی روزہ رکھا پھر روزہ توڑ دیا تو نبی صلی اللہ تعالی عنہ نے ان کو حکم دیا کہ اس کے بجائے کسی دن روزے کی قضا کریں. پھر ابن حجر کی ذکر کردہ حدیث نسائی کا جواب دیا چنانچہ فرمایا وحدیث النسائی لا يدل على ترک القضاء وحدیث النسائی لا يدل على انه عليه الصلاة والسلام ترك القضاء بعد الافطار وافطاره ربما كان عن عذر. وحديث جبيريا انما امرها بالافطار عند تحقق واحد من الاعذار كالضيافه وكل ما جاء من احاديث هذا الباب فمحمول على مثل هذا. يعني حديث نسائي افطار کے بعد ترک قضاء پر دلالت نہیں کرتی اور شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی عذر کی وجہ سے افطار فرمایا. اور حدیث جبیریہ اس پر محمول ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ضیافہ وغیرہ کسی عذر کی موجودگی کے پیش نظر ان کو روزہ توڑنے کا حکم دیا. فرمایا اور جو کچھ احادیث اس باب میں وارد ہیں وہ اسی پر محمول ہیں. یعنی جن احادیث میں بعد الافطار قضا کا حکم نہیں ان احادیث پر محمول ہیں جن میں قضا کا حکم ہے. لأن المطلق يحمد على المقيد في حادثة واحدة. پھر امام عینی وجہ تطبیق کہ حنفیہ کے نزدیک وہی ارجح ہے ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں ولو وقع التعارض بين الاخبار فالترجيح معنا لثلاثه اوجه احدها اجماع الصحابه والثاني ان احاديثنا مثبته واحاديثهم نافيه والمثبت مقدم على النافي والثالث انه احتياط في العباده. يعني بالفرض اگر احاديث میں تعارض واقع مانا جائے تو اس صورت میں تین وجہ سے ترجیح ہمارے ساتھ ہے. پہلی بات اجماع صحابہ ہے اس امر پر کہ شروع ملزم ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ ہماری احادیث مثبت ہیں, یعنی ان سے ایک حکم ثابت ہوتا ہے, وہ یہ کہ عبادت بعد شروع لازم ہو جاتی ہے, اور ان کی احادیث اس تقدیر پر کہ شافعیہ کا دعویٰ تسلیم کر لیا جائے نافی ہیں, اور قاعدہ مقررہ ہے کہ مثبت نافی پر مقدم ہے. تیسری وجہ یہ کہ عبادت کو پورا کرنا یہ عبادت کے معاملے میں مقتضائے احتیاط ہے, اور احوت پر عمل واجب ہے. اب تک جو ذکر ہوا اس سے ہمارے امام اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اور ان کے اصحاب کے فقہ میں مقام ربی کا اندازہ ہوتا ہے, صاف پتہ چلتا ہے کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام معرفت احکام میں بہت بلند ہے. اسی لیے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا الناس کلہم عیال فی الفقہ علی ابی حنیفہ, بلکہ علم حدیث و عمل بالحدیث میں بھی وہ کسی سے پیچھے نہیں. اور امام شافعی کے انصاف پسند مقلدین نے امام اعظم رضی اللہ عنہ کے لیے اس کا اعتراف کیا, اور اجتماع احکام میں ان کا منہج قدیم اور طریق مستقیم خوب ظاہر ہوا, اور حدیث کو قیاس پر مقدم کرنے اور حدیث پر قیاس کو مقدم کرنے کی تہمت سے ان کے دامن کا صاف ہونا ظاہر ہوا, جس کے روایت خود امام شافعی کے ایک مقلد جلیل القدر عارف باللہ امام شارانی نے اپنی کتاب میں سزا میں جمع فرمائے, جس کی کچھ عبادتیں گزری. امام شافعی کے مقلدین کے لیے امام عارف باللہ شارانی جیسے منصف و مقتدر علماء و رہنما عارف باللہ شارانی جیسے منصف و مقتدر علماء رہنما ہیں. امام شافعی کے ذات ان کے مقلدین کے حسن ادب کا تقاضا بھی یہی ہے کہ امام اعظم کے ساتھ وہ روش ادب قائم رکھیں جو خود امام شافعی نے اپنے مقلدین کو عمل کر کے سکھائی, کہ اپنے مذہب پر ان کی قبر انور کے پاس فجر میں قنوت چھوڑ کر عمل نہ کیا. لہذا جب کسی مسئلے میں اختلاف کا ذکر آئے تو کوئی کلمہ ایسا نہ نکلے جو تعصب کا شائبہ دے, اور امام اعظم اور ان کے اصحاب پر تاریخ کا پتہ دے. خود اسی مسئلے میں نفس کے مقابل قیاس کس جانب ہے, اس کی نشاندہی کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں. ہر مسئلے دائرہ میں تمام نصوص کا لحاظ اور حسن اور حکم صحیح پر اطلاع بحمدی تعالی امام اعظم اور ان کے اصحاب کا حصہ ہے, تاہم جانب دیگر بھی اجر و خیر سے مالا مال ہے. تو نہ کسی مجتہد پر نہ اس کے مقلد پر کوئی ملامت, اور جملہ میں مجتہدین لائق تعظیم اور ان کے مقلدین مستحق تکریم ہیں. ہمیں اس جگہ علامہ طیبی یا کسی دیگر غیر حنفی کی کسی ایسی بات کا جواب اسی پہلائی میں دینا مقصود نہیں, مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غیر مقلدین جو تمام ائمہ مجتہدین کی بارگاہ کے بے ادب ہیں وہ ایسی باتوں کو لے اٹھتے ہیں اور امام اعظم اور ان کے اصحاب پر تہمت لگاتے ہیں کہ وہ حدیث پر قیاس کو مقدم کرتے ہیں. لہذا ہم نے خود شافعیہ کے ایک جلیل القدر عالم کی یہ گواہیاں اس جگہ ذکر کی تاکہ شافعیہ کے لیے سند ہو اور غیر مقلدین کا رد ہو. اب سنیے, الحمدللہ حدیث کی شرح ذبی حنفی تائید و تقویت اور مختلف عبارات کے مضامین کی تنقیح و توضیح کے ساتھ مکمل ہوئی, مگر یہاں ایک آخری بات رہ گئی. میں چاہتا ہوں کہ اس کا جواب بھی نظر سامعین کیا جائے. وہ یہ ہے کہ امام ابن حجر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے الباری میں حنفیہ نے جو استدلال کیا حدیث مذکور پر, آئے متصل کی تقدیر پر کہ یہاں پر استثناء متصل ہے, انہوں نے اس سے جو یہ حکم نکالا اور استنباط کیا کہ نفلی عبادت شروع کرنے سے لازم ہو جاتی ہے. اس میں امام ابن حجر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے وہ وجہ سے اعتراض قائم کیا. ایک یہ کہ حنفیہ یہاں پر استثناء متصل مانتے ہیں, لیکن ساتھ بھی یہ کہتے ہیں کہ نفل شروع کرنے سے واجب ہو جاتا ہے, اور واجب اور فرض یہ الگ الگ دو جنسیں ہیں, اور واجب اور فرض الگ الگ دو جنسیں ہیں. تو اس جہاز سے انہوں نے ان کے حنفیہ کی دلیل کو رد کیا, اور گویا یہ فرمایا کہ یہاں پر استثناء متصل ماننا صحیح نہیں, کہ استثناء متصل میں یہ ضروری ہے کہ مستثنا جن سے مستثنا منوں سے ہو, اور آپ لوگ نفل کو بعد شروع واجب کہتے ہیں اور اس سے پہلے جو مستثنا منہ ہے اس میں ذکر فرض کا ہے, اور واجب اور فرض ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور دو الگ جنسے ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ واجب اور فرض الگ جنسے نہیں ہیں, بلکہ واجب فرض عملی ہے, تو واجب بھی فرض ہی کی قبیل سے ہے, اور فرض کی دو قسمیں ہیں, ایک فرض اعتقادی فرض قطعی جو دلیل قطعی سے ثابت ہو, اور ایک فرض عملی اسی کو واجب بھی کہتے ہیں جو دلیل عملی سے ثابت ہو. دوسرا اعتراض انہوں نے یہ کیا کہ حنفیہ کے نزدیک اسی کے بعد اگر استثناء واقع ہو تو وہ اس بات کا فائدہ نہیں دیتا, یعنی الا جس پر داخل ہوا اس میں نفی کے بعد اس بات کے حکم کا فائدہ نہیں دیتا, یہ نہیں ثابت ہوتا کہ اب نفی کے بعد مستثنا کا حکم ثابت ہے, بلکہ حنفیہ کے نزدیک مستثنا کا حکم مسکوت عنہ ہے, یعنی اس کا حکم جو ہے وہ کچھ نہیں بیان ہوا, اور نہ اس میں اس بات ہے نہ نفی ہے, بلکہ وہ مسکوت عنہ ہے. یہ جو امام ابن حجر نے فرمایا تقریر اور تحذیر کے مطالعے سے یہ پتا چلا کہ یہ حنفیہ کا متفق علیہ مذہب نہیں ہے, اس مسئلے میں اختلاف ہے. اور جمہور کا قول یہ ہے کہ نفی کے استثناء جب نفی کے بعد واقع ہو تو اس بات کا فائدہ دیتا ہے, اور اسی جمہور کے ساتھ بہت سارے حنفیہ ہیں, اور امام ابن حجام نے اسی کو اوجہ کہا.